بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. سورة البقرة کی آیت نمبر 44 ہے. یہ آپ کے مدرسے کو جب دیکھا تو بہت دل خوش ہوا، کیونکہ مدرسے میں کوئی چیز عالی شان نہیں تھی، اس چیز سے دل خوش ہوا کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجدوں کو عالی شان بنانے کو منع فرمایا. میں تو میں وہ وقت دیکھ رہا ہوں کہ جب تم یہود اور عیسائی کی طرح اپنی عبادت گاہوں کو عالی شان بناؤ گے تو جہاں عالی شانیت آ جاتی ہے وہاں برکت ختم ہو جاتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے جب مسجد کو منع کیا گیا، حتیٰ کہ گھروں کو بھی منع کیا گیا، کسی صحابی نے گھر اونچا بنا دیا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا. تو پتہ چلا کہ عالی شانیت کا اظہار یہ غلط ہے، یہ دین میں نہیں ہے، بلکہ اس کی بجائے حق تعالیٰ مسکینوں سے محبت کرتے ہیں، مسکینوں کا انداز پسند فرماتے ہیں. اللہم احینی مسکینہ و امتنی مسکینہ وحشرنی فی ذمرۃ المساکین، یا اللہ میں مسکین کی حیثیت سے زندہ رکھے گا، زندگی عطا فرمائیے گا مسکین والی، اور مسکین والی موت عطا فرمائیں گے، اور ہمارا حشر مسکینوں میں. تو جب عمارات سے یا کسی بھی چیز سے مسکینیت ظاہر ہو اور عالیشانیت نہ ظاہر ہو تو اس میں برکت ہے، اس میں نور ہے. اسی لیے جب میں یہاں آیا تو میں حیران ہوا کہ واقعی یہ مدرسہ بہت ہی عمدہ ہے. ایسی طلباء یہاں کے جو ہے ان کے اوپر بھی ایسی ہیں کہ وہ کسی قسم کی عالیشانیت ایسی چیز نہیں پائی جاتی، سادہ سادہ بالکل ہی اس انداز کے ہیں. اللہ تعالیٰ کا فضل انہی لوگوں پہ ہوتا ہے، بلکہ آپ طلبہ ہیں دین کے، دین کا جو طالب علم ہوتا ہے میرے دل میں اس کی بڑی محبت پیدا ہوتی ہے، علماء کرام سے زیادہ محبت طالب علم کی وجہ سے. وجہ یہ ہے کہ طالب علم اپنے کو طالب علم سمجھتا ہے، یعنی محتاج، اپنے کو عالم نہیں سمجھتا، اور علماء کم سے کم بعض اس میں سے کچھ اپنے کو عالم سمجھتے ہیں. حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اتنی بڑی ہستی تھے، 1000 کے قریب ان کی تالیفات تھے، اور تمام اس وقت آپ دیکھیں گے اہل حق ہے مدارس جتنے نظر آئیں گے پاکستان میں ہندوستان میں، سب حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء تھے، وجہ سے قائم ایسی بڑی ہستی. عام آدمی کے لیے ان کی تالیفات ہیں، علماء کے لیے بھی. تو وہ کیا کرتے تھے، اتنے بڑے عالم مجدد تھے وقت کے، لیکن کہتے تھے کہ میں تو ایک ادنا طالب علم ہوں، کبھی اپنے کو عالم نہیں کہا. تو طالب علموں کی اسی لیے دل میں بڑی وقت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہیں ان کی بڑی وقت بنائی ہے. تمہیں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، اس سے علماء کی اور طالب علم کی بڑی بڑی فضیلت آئی، اتنی فضیلت ہے کہ ہم آپ بیان ہی نہیں کر سکتے. یہاں تک کہ ایک حدیث شریف میں یوں ہے کہ ایک عالم کی فضیلت ایک جاہل پر یا عابد پر ایسی ہے، عبادت تو کرنے والا ہے لیکن عالم نہیں ہے، اور ایک عالم ہے تو عالم کی فضیلت اتنی ہے جیسے کہ میری فضیلت ایک ادنا امتی پر، مکہ مقال صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح کا مضمون ہے. تو علماء کی فضیلت اتنی ہے کہ بیان سے باہر ہے، لیکن حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ فضیلت علماء با عمل کے لیے، اچھی طرح سمجھیے، جو میں نے علماء بے عمل کے لیے تو وہی نہیں قرآن میں، تو علماء با عمل ہونا چاہیے. تو طالب علم جو ہوتے ہیں وہ تو علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، بس یہ خیال رکھیں گے جتنا علم حاصل کرتے جائیں اس پہ عمل بھی کرتے چلے جائیں، تاکہ علماء بے عمل کی وعید میں نہ داخل ہوں اور علماء باعمل میں شامل ہوں جن کے اتنے فضائل ہیں. اب اس آیت میں جو ابھی پڑھی گئی یہی مضمون ہے کہ علماء کو خطاب ہے، علماء بنی اسرائیل کو خطاب ہے کہ کیا غضب ہے کہ کہتے ہو تم لوگوں کو، تو کہتے ہو نیک کام کرنے کو، اتأمرون الناس بالبر، تم لوگوں کہتے ہو کہ نیکی کرو لیکن اپنے کو بھول جاتے ہو، اپنے کو بھول جاتے ہو حالانکہ تم کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہو، تم کتاب پڑھتے ہو یعنی اس کو سمجھتے ہو، جو تدبر کرتے ہو، تو پڑھتے ہو، اس کی تلاوت کرتے ہو اور پھر تم اپنے کو بھول جاتے ہو. تو ہم جب علم دین میں ہیں، جب بلکہ یہ چیز صرف علماء اور طالب علم کے لیے نہیں، ہر شخص کے لیے، جتنا بھی علم جس کو ہو چاہے تھوڑا سا ہی ہو اس پہ عمل کرنا ضروری. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ علم جس پر عمل نہ ہو وہ وبال ہے. ایسا علم حاصل کیا کہ عمل نہیں کیا، وبال. اب دیکھیے یہی علم ہے کہ مساجد کو عالیشان نہیں بنانا چاہیے، یہ علم ہو گیا بہت مشکل طریقے سے ہو گیا، احادیث پڑھنی اب عمل نہ ہو تو وہ علم اس پہ وبال ہو جائے. تو ایک تو یہ بات عرض کرنی تھی کہ جو علم جتنا بھی حاصل ہوتا جائے چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، اس کو چاہیے کہ اس پہ عمل کرے، اور عمل کرنے کے طریقے اپنے اساتذہ سے، اپنے بڑوں سے پوچھیں. دوسری بات یہ ہے کہ عمل کی، ابھی عمل کی بات آئی، علم مقصود نہیں ہے. مقصود کیا ہے؟ عمل. چنانچہ تعالیٰ فرماتے ہیں نعم اجر العاملین، فرمایا جنت میں جب داخل کیا تو ہماری دیکھو یہ اتنی بڑی نعمت ہم نے تم کو دی جنت کی، کس کے لیے ہے یہ؟ نعم اجر العاملین فرمایا کہ یہ عمل کرنے والوں کے لیے جنت ہے، عالمین بھی فرمایا. پتا چلا کہ جو جنت ملے گی وہ عمل پہ ملے گی. تو اب اسے عمل کے بارے میں کچھ عرض کرنا ہے. تو عمل اصل مقصود، علم مقصود نہیں. حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک واقعے اس کو بہت ہی زیادہ بیان فرمایا ہے کہ مقصود علم خود نہیں ہے، مقصود علم تھوڑا ہی، مقصود تو عمل ہے. تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ علم تو ذریعہ ہے، بلکہ ایک مثال عجیب دی ہے ہمارے حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب نے اپنی مجالس حسنہ میں کہ اگر کوئی صرف علم حاصل کرے تو علم کا ایک مقصود ہونا چاہیے. فرض کرو کہ کسی کا مقصود ہے کہ چھت پہ چڑھ جائے تو کیا کرے گا؟ وہ سیڑھی بنائے گا، سیڑھی بنائے گا تاکہ چھت پہ چڑھ جائے. تو سیڑھی ایک ذریعہ ہے اور مقصود چھت پہ چڑھنا ہے. تو اب اگر کوئی شخص صرف سیڑھی بنانے میں لگ جائے کہ ضرورت تو تھی 4 میٹر کی سیڑھی کی، بنا دیا اسے 20 میٹر اور بناتے ہی چلا جا رہا ہے، تو یہ تو بالکل بیکار کام ہوا، کیونکہ اصل مقصود تو رہ گیا جو چھت پہ چڑھنا تھا. بالکل اسی طرح علم سے مقصود عمل ہے، تو بس عمل کی طرف ساری توجہ ہونی چاہیے. اب اس کے بارے میں عرض کرنا ہے کہ عمل دو طرح کے، اچھا عمل بھی دو طرح کا ہے، برا عمل بھی دو طرح کا ہے. یعنی اعمال کی دو قسمیں قرآن اور حدیث کے مطابق ہیں. ایک اعمال وہ ہیں جو ہمارے ظاہری اعضاء سے انجام پاتے ہیں، مثلا آنکھ، آنکھ سے قرآن پڑھنا بہت ہی اجر کا کام ہے، اور آنکھ سے کسی نامحرم کو دیکھنا یا کسی امرت کو دیکھنا بہت بڑا گناہ ہے. یہ جو عمل ہے یہ آنکھ سے، اسی طرح سے کان سے. موسیقی سننا حرام ہے، کان کا عمل ہے. اچھی باتیں سننا، واعظ سننا، یہ بڑا اجر کی بات ہے. تو یہ کس چیز سے انجام پاتے ہیں یہ دونوں؟ یہ ظاہری اعضا ہے. اسی طرح سے تمام ظاہری اعضا سے بہت سے اعمال دینیاں جن کا حکم ہے وہ انجام پاتے ہیں، اور بہت سے گناہ ظاہری اعضا سے ہوتے ہیں. آپ سب کو تجربہ خوب پتا ہے اس کا، یہ ظاہری اعضا سے گناہ ہوتے ہیں، ظاہری اعضا سے اچھے اعمال بھی ہوتے ہیں. یہ اعمال اعمال ظاہری کہلاتے ہیں، یہ ظاہری اعمال. اور دوسری قسم اعمال کی وہ ہے جو سوچنے سے ہوتے ہیں، اس کا تعلق سوچنے سے. تو اعمال کی دو قسمیں ہوئی، ایک وہ تو جو اعضاء جواہر جو ظاہری ہیں ان سے ہو، اور دوسری قسم وہ ہے جو سوچ کے ذریعے ہو. اب میں اسی کو واضح کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ حضرات عمل میں ہی تو ہیں، علم اور عمل، علم کا مقصود عمل ہے، تو عمل کو تو سمجھے پہلے. اگر عمل ہی نہیں سمجھے، عمل کو ہی نہیں سمجھے، کیا عمل ہوگا؟ عمل ہوگا؟ ایک شخص نماز کو نہیں سمجھا، پوچھے میں نماز پڑھتے ہو؟ ہاں جی پڑھتا ہوں. اچھا نماز بتاؤ کیا ہوتی ہے؟ اس کو پتہ ہی نہیں نماز کیا ہوتی ہے. کیا کہیں گے آپ کہ بھائی تو نماز نہیں پڑھتا ہے، بلکہ تو ممکن ہے یوگا وغیرہ کی مشق کر لیتا ہو، ورزش کر لیتا ہو، اس کو تو نماز سمجھ بیٹھا ہے. نماز اگر تو پڑھتا ہوتا تو تجھے پتا ہوتا کہ نماز کیا ہے. اسی طرح سے عمل کی جب بات آئے گی تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اعمال ہیں کیا. تو ایک تو ظاہری اعمال، یا آپ اس کو خوب جانتے ہیں، اس کے بارے میں عرض کر رہا ہوں کہ اس کو سمجھ لیجئے پہلے، کہ ہمیں ہر صورت میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا ہے. جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہے تو اللہ کا فضل نہیں ہوتا، اللہ کی رحمت نہیں ہوتی. کیسے؟ اللہ تعالیٰ اپنے باغی سے، نافرمان سے اس پہ فضل فرمائیں گے؟ اس پہ فضل نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کا فضل جو مطلوب ہے تو اس کے لیے گناہ سے بچنا ضروری ہے. تو یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں دو قسم کے اعمال ہیں، دو قسم کے گناہ بھی ہوئے. ایک وہ گناہ ہے جو ظاہری جوارح اور اعضاء سے ہوتے ہیں، ایک وہ ہے جو سوچ سے ہوتے ہیں. بعض لوگ اس کو دل کہتے ہیں. اب سوچ کہیں، دل کہیں، کوئی بھی عنوان لے لیں، خلاصہ یہ ہے ہمارے اختیار میں ہمارا دل ہے نہیں. دل تو نہیں ہے نا اختیار میں. کیوں؟ پس یہ کوئی بڑی مزیدار چیز آئی، آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے رمضان کا اور سامنے افطار چن لیا گیا، یہ دل کیا چاہتا ہے؟ دل تو لپکتا ہے کھا لیں اور شربت پی لیں. یہ تو اختیار میں ہے آپ کے، آپ کے اختیار میں نہیں. تو چونکہ یہ عمل غیر اختیاری ہے، اس پہ نہ سزا ہے، نہ جزا ہے، نہ ثواب ہے، نہ گناہ ہے، کیونکہ بندوں کو اللہ تعالیٰ نے ان اعمال کا مکلف نہیں کیا جو اس کے اختیار میں ہو. سمجھ لیجئے اچھی طرح. تو غیر اختیاری کی تو کوئی پوچھ ہی نہیں. ہمارا دل، اس لیے میں سوچ کہتا ہوں. سوچنا ایک امر اختیاری ہے کہ ہم اپنی مرضی سے جو چاہیں سوچ سکتے ہیں. سر آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کراچی پہنچ جائیے سوچ کے. قائدین کا مزار نظر آ رہا ہے؟ آ رہا ہے. دیکھیے سوچ میں کہاں پہنچ گئے؟ اپنے گھر پہنچ گئے. دیکھیے ہفڑا جگہ ٹیبل رکھی ہوئی ہے، سوچ میں آپ جہاں چاہے پہنچ جائیں. اور یہ سوچ جو ہے یہ اختیار میں ہے یا نہیں، یہ بتائیے. اختیار میں، تجربہ کر لیجئے. جب سوچ اختیار میں ہے تو یہ اختیاری ہوئی، اختیاری عمل ہوا. جب اختیاری عمل ہوا تو یہ نام اعمال میں لکھا جائے گا، اور اس پر یا تو اجر و ثواب ملے گا یا گناہ ہوگا. یہ بات بڑی بنیادی ہے سمجھنے کی، کہ سوچ میں بھی ایسے ہی گناہ ہوگا، بلکہ وہ گناہ اشد ہے ظاہری گناہوں سے. لیکن میں آپ کو ایسی مثال دیتا ہوں ظاہری گناہوں سے اشد، تاکہ معلوم ہو جائے کہ سوچ کے گناہ کتنے خراب ہوتے ہیں. دیکھیے ہم سب کو معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، میں حدیث بیان نہیں کرتا، میں اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں. یہ علماء کا کام ہے حدیث شریف بیان کرنا، میں صرف مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں موسیقی اور تصاویر کو مٹانے کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں. ہے تو علم ہو، عمل کیوں ہوا؟ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمائے کہ میں موسیقی اور تصاویر کو مٹانے کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں، اور ہم عادی ہو گئے اس کے، اور دلی دل میں سوچ میں اب اس کو گناہ نہیں سمجھتے. جب سوچ میں گناہ نہیں رہا تو اس کا اہتمام بھی نہیں کہ ہم موسیقی سے بچ جائیں. حالانکہ یہ معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں کبھی موسیقی کی آواز آتی تھی. کیسے آتی تھی؟ کفار تھے، کفار بجاتے تھے. اگر کبھی ایسی آواز آ جاتی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں کانوں میں انگلیاں دیتے تھے، حالانکہ ان کا دل بالکل مطہر، پاک، صاف، پیغمبر، اتنے بڑے پیغمبر، لیکن موسیقی کی بدترین آواز سے بچاتے تھے. ہمارے حضرت ڈاکٹر بلحی عارف رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے فرمایا ایک مرتبہ کہ ناپاک راگ، راگنی کے لیے لفظ استعمال کیا ناپاک راگ، راگ یہ ہے ہی اپنی صفت میں ہی ناپاک، بچنا ضروری ہے. تو دیکھیے آپ سوچ کا کیا گناہ ہو گیا، کہ ایک چیز جو اتنی صریح گناہ ہے اس کی اہمیت ہی دل سے نکل گئی، اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے. اب یہ سوچ خراب، کیا حرج ہے اس میں؟ کیا حرج ہے؟ سوچ خراب ہو گئی، یہ اس سے اشد گناہ ہے. کیوں؟ کیونکہ دیکھیں بھائی سے جو میں عقائد دیے ہوئے ہیں، بھائی سی زیور بھی حکیم الامت مولانا شفیع خان رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے اور بہت عجیب کتاب ہے کہ ایسی کتاب تو ہے ہی نہیں. ان کی تصانیف میں شاید سب سے عجیب یہ ہے بھائی سی زیور. تو بھائی سی زیور میں عقائد بھی دیے ہوئے ہیں. عقائد میں ایک عقیدہ یہ ہے کہ گناہ کو حلال سمجھنے سے ایمان جاتا رہتا ہے. اب بتائیے گناہ تو ظاہری تھا کانوں کا اور سوچ میں سمجھا اس کو حلال تو کیا ہوا؟ ایمان ہی چلا گیا. بتائیے کون سی چیز اشد ہے؟ باطنی گناہ. باطنی گناہ اشد ہیں. اس لیے باطنی گناہ کا ہمیں بہت زیادہ خیال رکھنا. اگر باطنی بلکہ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ یہ ان کی کتاب ہے اس میں رسول اکرم جو بہت مقبول ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے بہت ہی خاص خلفاء میں سے تھے. مجھ سے بہت ہی خاص قریبی تعلق تھا. میں ہر وقت ان کی مجلس میں جاتا تھا. انہوں نے کتاب لکھی چھوٹی سی, کتاب کا نام ہے معمولات یومیہ اور مختصر نصاب اصلاح نفس. اس کتاب میں حضرت نے شروع میں ہی لکھا ہے کہ اعمال باطنہ یعنی جو سوچ کے اعمال ہیں وہ بنیاد ہیں تمام اعمال ظاہرہ. اگر اعمال باطنہ ٹھیک ہو جاتے ہیں تو ظاہری اعمال سب ٹھیک ہو جاتے ہیں. اگر اعمال باطنہ میں نقص ہے تو اعمال ظاہرہ ہمیشہ ناقص رہیں گے, ہمیشہ غلط رہیں گے. آپ کو ابھی مثال دے دی اس کی. ایک ہے موسیقی کا سننا, حرام ہے, گناہ کبیرہ ہے, چاہے وہ آپ کے موبائل میں ہو. موبائل میں ہونے سے وہ موسیقی موسیقی ہی رہتی ہے. موسیقی تو ختم نہیں ہوتی. افسوسناک بات یہ ہے کہ ہماری مسجدوں میں موسیقی بچتی ہے. نماز کے اندر موسیقی وہ اس کے اندر ہے ٹیلی فون میں اور نماز ہو رہی ہے اور موسیقی موسیقی بچ پڑی. بتائیے مسجد جیسی جگہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے وہاں موسیقی بجے کتنی زیادہ افسوس کی بات. لیکن بہرحال کہنا یہ ہے کہ ایک تو ہے عمل ظاہر کہ موسیقی سننا, یہ تو ایک ظاہری عمل ہے. اور یہ سوچنا کہ یہ تو کوئی ایسا حرام نہیں, یہ باطنی عمل ہے, یہ اس سے کہیں زیادہ شدید ہے کیونکہ ایمان کو ہی کھا جائے گا. تو میں آپ کے سامنے پھر سے سمجھا دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیے عمل کو سوچئے. عمل کی دو قسمیں ہیں, ایک عمل ظاہری ہے, ایک عمل باطنی ہے. عمل باطنی سوچنے سے متعلق ہے اور یہ سب قرآن و حدیث ہے. اب میں کچھ مثال آپ کو دیتا ہوں. مثال کے طور پر شکر. شکر کا حکم آیا یا نہیں آیا؟ جس طرح سے کلام پاک میں نماز کا حکم آیا ویسے ہی شکر کا آیا یا نہیں آیا؟ آیا. تو شکر فرض ہوا یا نہیں ہوا؟ شکر فرض ہوا. اب کوئی ہم سے پوچھے کہ شکر ہے کیا تو کیا بتائیں گے؟ آپ پوچھئے. اکثر لوگ نہیں بتا پائیں گے. اس لیے نہیں بتا پائیں گے کہ شکر کوئی عمل ظاہری ہے ہی نہیں. آپ نے کہا الحمدللہ, کیا الحمدللہ کہنے سے شکر ادا ہو گیا؟ نہیں ہوا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ الحمدللہ کہنا شکر کا چھلکا ہے. جیسے بادام کا ایک مور چھلکا ہوتا ہے, کرش ہوتا ہے سخت والا, اس کو توڑو تو اس میں سے بادام مغز نکلتا ہے. یہ تو چھلکا ہے. تو آپ نے بہت سارے چھلکے جمع کر لیے ایک بوری میں, بس اتنا ہوا, شکر ادا نہیں ہوا. شکر کیا ہے؟ شکر یہ ہے کہ نعمت کو, کوئی بھی بات جو ہمارے لیے گوارا ہے یا پسندیدہ ہے یا ہمیں خوش کرنے والی, اس میں شکر واجب ہے. شکر یہ ہے کہ جب کوئی سی نعمت کا احساس ہو جائے تو یہ سوچو کہ یہ نعمت من جانب اللہ ہے, کوئی شریک نہیں, اس میں شریک کوئی نہیں, اور میں اس کا مستحق. میں مستحق کیسے ہو سکتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت آئے تو بندہ کیسے مستحق ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو بلا استحقاق دیتے ہیں. یہ ہم نے سوچ لیا تو یہ شکر واجب ادا ہو گیا. اب اس کے نتیجے کے طور پر بہت چیزیں پیدا ہوں گی. منعم سے محبت پیدا ہو جائے گی, اس نعمت کی وہ قدر کرے گا, اس نعمت کی ناشکری نہیں کرے گا. یہ سب چیزیں از خود پیدا ہوں گی. بندے کا کام صرف اتنا ہے کہ یہ سوچے اور بالقصد سوچے کہ میں یہ نعمت من جانب اللہ ہے, میں اس کا مستحق نہیں, اہل نہیں. اگر اس نے سوچ لیا یوں بالقصد, اعمال سب بالقصد ہوتے ہیں. اچھی طرح یہ باتیں شاید آپ کو سننے کو نہ ملتی ہوں آج کل, لیکن اسی لیے میں آپ کو عرض کرتا ہوں. یہ کون سناتا ہے؟ حالانکہ یہ بنیاد ہے تمام اعمال کی, اور اعمال ہی پر ہماری نجات کا دار و مدار ہے. لیکن جو عمل ہے اس کی طرف بھی غور و فکر ہم نہ کریں کہ عمل ہے کیا چیز اور کیسے انجام پاتا ہے, تو پھر عمل کیسے کریں؟ اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں تھوڑی تفصیل کے ساتھ, کیونکہ یہاں پہ طلبہ کم عمر بھی ہیں اس بات, اس لیے وہ بھی سمجھ جائیں.
کہ دیکھیے شکر کی حقیقت کو سمجھیے. شکر کی حقیقت کچھ سوچنا ہے. کیا سوچنا ہے؟ کہ یہ نعمت من جانب اللہ ہے, کوئی سوچ نہیں, اور میں اس کا مستحق نہیں. اگر یہ دو باتیں آپ نے سوچ لیں تو آپ نے واجب ادا کر دیا, فرض ادا کر دیا. اب الحمدللہ کہنا اس کا مستحب ہے, وہ مستحب ہے, وہ ضروری نہیں ہے. نہ بھی کہیں گے یہ سوچ لیں گے تو شکر ادا ہو جائے گا, بلکہ جیسے ہی آپ یہ سوچیں گے کہ یا اللہ یہ نعمت آپ کی طرف سے, میں اس کا مستحق نہیں, خود بخود دل سے نکلے گا الحمدللہ. تو دیکھیے یہ ایک عمل باطنی ہے جو کہ بہت اہم ہے. اسی طرح سے اور بہت سے اعمال باطنی ہیں, صبر ہے, تفویض ہے, رضا ہے, توکل ہے. اس وقت یہ موقع نہیں ہے کہ میں ہر ایک کی تفصیل بتاؤں, ایک آپ کو مثال کے طور پر بتا دیا کہ دیکھیں شکر ایک عمل باطنی ہے. عمل باطنی یعنی سوچ کا عمل ہے, اور عمل ہے اس لیے بالقصد ہوگا. بعض سوچ بلا قصد ہوتی ہے, وہ شمار نہیں ہے, وہ آپ کے عمال میں ہی ہے. نعم اجر العاملین ہے, تو عمل ہونا ضروری ہے. نام اعمال میں کیا لکھا جائے گا؟ عمل, عمل لکھا جائے گا. آپ کے خواب نہیں لکھے جائیں گے, خواب کیوں نہیں لکھے جائیں گے؟ نام اعمال میں خواب کیوں نہیں ہوں گے؟ تو آپ کے اختیار میں تھے خواب, آپ کا فیل ہوا, وہ آپ کا فیل ہی نہیں تو آپ کے نام اعمال میں کیسے ہوگا؟ تو یہ جو ادھر ایک دنیا متوجہ ہے کہ خواب ہے اور پتہ نہیں کیا کہتے ہیں, متوجہ ہے جو سب کے سب غیر اختیاری, کوئی وجہ چاہتا ہے, کوئی کیفیت چاہتا ہے, کوئی رقت چاہتا ہے. ارے یہ تمہارے اختیار میں ہے, جب تمہارے اختیار میں نہیں تو اللہ تعالیٰ تم کو اس کا مکلف کریں گے نہیں کریں گے؟ تو غیر اختیاری امور ہے. غیر اختیاری امور میں ہرگز نہیں پڑھنا چاہیے. حکیم الامت مولانا شریف علی ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ غیر اختیاری امور کے پیچھے پڑھنا, کہ درپے ہونا, ہلاک کر دیں. سوچنا یہ ہے ہمیں کہ جو اختیاری امور ہے اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے. اس میں اعمال ظاہرہ بھی ہیں, اعمال باطنہ بھی ہیں. اور اعمال باطنہ یوں سمجھ میں نہیں آتے, آپ کو میں نے مثالاً بتا دیا کہ دیکھیے شکر کے بارے میں بھی میرا یقین ہے کہ 90% لوگ جو بیٹھے ہیں نہیں جانتے ہوں کہ شکر کی حقیقت کیا ہے. اسی طرح توکل کی حقیقت پوچھ لیجیے, بہت کم لوگ جانتے ہوں گے, اللہ ماشاء اللہ کا دکھا کوئی نہیں جانتے. اچھے اچھے صوفی جو شیوخ سے متعلق ہیں وہ بھی نہیں جانتے, کیونکہ وہ توجہ نہیں دیتے, پڑھتے نہیں, توجہ نہیں دیتے, پوچھتے نہیں, اپنا عمل پیش کرتے نہیں. اب میں آپ کو ایک مثال دوں گا باطنی گناہ, اور یہ مثال اس لیے دوں گا کہ یہ باطنی گناہ بہت ہی زیادہ ہے, ہمارے اندر ہے, ہمارے اندر گھسا ہوا ہے. اس باطنی گناہ کو عربی زبان میں عجب کہتے ہیں, اور اردو زبان میں خود پسندی کہتے ہیں, یا اترانا بھی کہتے ہیں, دلی دل میں اترانا. یہ جو ہے گناہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مہلکات بتائے, ہلاک کرنے والی چیز, پھر فرمایا کہ سب سے اشد ان میں عجب ہے. میں حدیث شریف میں سب سے اشد, اتنا بڑا سخت گناہ ہے عجب, تو کبھی سوچا بھی ہے ہم نے کہ یہ ہے کیا؟ اگر ہمیں نہیں معلوم کہ عجب ہے کیا, تو ممکن ہے بچھو آپ کے پاس بیٹھا ہو آپ کو پتہ نہ ہو کاٹ لے گا. تو یہ جو اعمال باطنہ ہیں, جو گناہ ہیں, ان کا معلوم ہونا تو بے حد ضروری ہے. جو اعمال باطنہ صالحہ ہیں جن کو کرنا ضروری ہے, جو فرض و واجب ہیں ان کا جاننا بھی ضروری ہے, اور جو گناہ ہیں باطنی یعنی سوچ کے وہ اعمال جس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ بتا دیا ہے, ان سے بچنا بھی ضروری ہے. اور یہ پتہ نہیں چلتے جب تک کہ کوئی بتانے والا نہ ہو اور کوئی سیکھنے والا نہ ہو. اس طرح سے میں یہ بتاؤں, عجب کو چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ اہتمام سے بتایا کہ مہلکات میں یہ سب سے اشد ہے عجب, یعنی خود پسندی. اور خود پسندی ایسی چیز ہے کہ بڑی جلدی پیدا ہو جاتی ہے, اور دینداروں میں بہت زیادہ پیدا ہوتی ہے, دینداروں میں علم کی وجہ سے یا عبادت کی وجہ سے یا تقوی کی وجہ سے خود پسندی پیدا ہو جاتی ہے, یعنی وہ اپنے اعمال کو پسند کرنے لگتا ہے. یہ کلام پاک میں کفار کی صفت بتائی گئی, کفار کی صفت بتائی گئی ہے. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا, دیکھو ہم تم کو خبر دیں ان اعمال کی جو سب سے زیادہ خسارے میں ڈالنے والے, اخسرین بننا, الذین ضل سعیکم فی الحیات الدنیا, جس نے تمہاری کی کرائی ساری کوششوں کو برباد کر دیا دنیا کی, وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. عجب کی یہی تعریف, عجب یہی ہے کہ بندہ کچھ کرے اور پھر سمجھے کہ ہم نے بہت اچھا کیا, یا اچھا کیا, یا اس کی پسندیدگی پیدا ہو گئی, یا اس کام کو یا اس صفت کو اپنی طرف دلی دل میں منسوب کرے. بس عجب کی اصل حقیقت تو یہی ہے کہ کسی کام کو یا کسی صفت کو یا کسی کامیابی کو اپنی طرف منسوب دلی دل میں کرنا, پھر وہ اس کو پسند کرنے لگ جاتا ہے. یہ عجب ہے جو ہلاکت لاتا ہے. ہمارے حضرت ڈاکٹر فضل اللہ صاحب میرے شیخ, ان کے یہ خطوط چھپے ہوئے ہیں. انہوں نے اپنے شیخ مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو جامعہ اشرفیہ لاہور کے بانی میں انتقال فرمایا, تو انہوں نے ایک خط میں کچھ لکھا ڈاکٹر فضل اللہ صاحب نے, تو اس کے جواب میں شیخ تھے, انہوں نے ایک جگہ نشان لگا کے لکھ دیا کہ عجب سے کوسوں دور بھاگے, عجب کے قریب بھی مت جائیں, کوسوں دور بھاگے یعنی قریب بھی نہ جائیں. تو حضرت ڈاکٹر فضل اللہ صاحب نے اس کے بعد ان کو جو خط لکھا اس میں پوچھا کہ حضرت ہمیں گر بتائیے کوئی تاکہ میں عجب سے کوسوں دور رہوں. تو مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے جواب میں لکھا ہے کہ اس کا گر یہ ہے کہ یہ یاد رکھو کہ یہ عذاب الہی کو دعوت دیتا ہے. سمجھ لیجیے کہ عجب ایسا گناہ ہے. اگر ہمیں اب پتہ نہیں ہے کہ عجب کی حقیقت کیا ہے تو ہم جن رات مبتلا, چنانچہ اکثر کو دیکھا ہے کہ مبتلا, خود اپنا جائزہ آپ لیں گے تو بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ ہم عجب میں ڈوبے ہوئے ہیں. بتائیے کتنا بڑا گناہ ہو رہا ہے, کیوں ہو رہا ہے یہ گناہ؟ کیا اعمال باطنہ کی خبر ہی نہیں, اعمال باطنہ کو اہمیت ہی نہیں دیتے, اعمال باطنہ کو سکھانے والا نہ کوئی سیکھنے والا, اور اعمال باطنہ میں اتنے بڑے بڑے گناہ ہم میں لگتے ہوں. اس طرح سے کبر, کبر بہت بڑا عمل باطنی ہے گناہ والا, یعنی کسی کی حقارت دل میں لانا. عجب سے مختلف ہے, عجب میں تو بندہ اپنے کو اچھا سمجھتا ہے یا اپنے عمل کو اچھا سمجھتا ہے, اور کبر میں اس کی وجہ سے دوسرے کو حقیر سمجھتا ہے. یہ تو اتنا بڑا گناہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس کے دل میں رائی برابر کبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرما دیا تو اب یہ بتائیے کہ ایسے خلاف ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. چنانچہ ہم کبر لے گئے, اگر مر گئے تو کہاں جائیں گے بتائیے؟ جہنم میں جائیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا ہوا تو غلط نہیں ہوگا. تو کبر کی حقیقت کو سمجھنا پڑے گا, پھر اس سے رکنے کی تدبیریں معلوم کرنی پڑیں گی. تو عجب جو ہے, لیکن یہ زیادہ کثرت سے ہے. عجب کی وجہ یہ کہ دوسروں کو حقیر سمجھنے میں دو آدمی درکار ہیں, ایک حقیر سمجھنے والا, ایک جس کو حقیر سمجھا جا رہا ہے. بغیر دو کے گناہ نہیں ہو سکتا کبر کا, چاہے تصور کے درجے میں ہو, چاہے دیکھے, چاہے ملے, چاہے جلے, دو ہونے چاہیے. ایک وہ جو کبر میں مبتلا ہے اور دوسرے کو حقیر سمجھ رہا ہے, اور دوسرا وہ جس کو حقیر سمجھا جا رہا ہے. تو کم سے کم ایک اور آدمی کی تو ضرورت ہے نا, اس لیے یہ ذرا کم پایا جاتا ہے. لیکن عجب یہ وہ گناہ ہے جس میں کسی کی ضرورت ہی نہیں, اکیلا کے خود ہی خود اکیلے اکیلے اپنے آپ کو اچھا سمجھ رہے ہیں, اپنے اعمال کو اچھا سمجھ رہے ہیں, اپنے اعمال کی خرابیاں پیش نظر ہی نہیں ہیں. یہ بہت کثرت سے یہ دینداروں میں, دین سے تعلق رکھنے والوں میں, اہل علم میں یہ مرض ہوتا ہے. حکیم الامت نے کہا ہے کہ اس سے کوئی محفوظ نہیں. تو اب یہ خطرناک مرض ہے, مہلکات میں سے ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہلاک کرنے والا ہے, اسی طرح توجہ دینی چاہیے. اس کی حقیقت یہی ہے کہ دل ہی دل میں اپنی طرف کسی چیز کو منسوخ کرنا. اور یہ جو ہے مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو فرمایا کہ یاد رکھو یہ عذاب الہی کو دعوت دیتا ہے, یہ کلام پاک میں بھی یہ موجود ہے. یہ کلام پاک میں جب غزوہ حنین ہوا, آپ کو پتا ہے کہ غزوہ حنین مکہ مکرمہ فتح ہونے کے بعد, فتح مکہ کے بعد راستے میں غزوہ حنین ہوا. غزوہ حنین جب ہوا تو مسلمانوں کی تعداد نہیں کتنی تھی, 12,000 تھی شاید, اور کفار بہت کم تھے. تو مسلمانوں کو یہ خیال آ گیا کہ یہ تو ہماری تعداد زیادہ ہے اور ہم تو بہت کم تعداد کے ساتھ فتح پا چکے ہیں کفار سے. بس یہ خیال کیا ہے, کیا ہے یہ خیال؟ عجب ہے, عجب ہے کہ تم نے ایک اچھائی اپنی طرف منسوخ کی. ارے تم زیادہ ہو یا کم ہو یا اللہ میرا کام ہے نا, کہ تمہارا کام ہے, تم کاہے کو خوش ہو رہے ہیں؟ یہ حقیقت ہے اس کی. اسی طرح سے تمام اعمال کو سوچ دیجیے, اگر ہم سے کوئی عمل ہوا یا ہماری کوئی صفت آپ سمجھتے ہیں, اول تو انسان میں کوئی صفت نہیں, انسان میں کوئی اچھائی نہیں ہے. قرآن کی سب سے پہلی تعلیم کیا, یہ بتائیے, قرآن کی سب سے پہلی تعلیم کیا کیا ہے؟ یہی عجب کا کاٹ ہے. کیا؟ الحمدللہ. بس تعریف ہے بس اللہ کی نہیں ہے. کلام پاک کی سب سے پہلی تعلیم, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ اس عجب کے ساتھ یہ بندہ قرآن سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا پائے گا. پہلی فرما دیا میاں دیکھ لو, الحمدللہ یہ میرا ہے, تعریف میری ہے, اللہ میاں کہتے ہیں الحمدللہ, بس اللہ کے لیے ہے ساری تعریف, کسی کا حق نہیں کوئی تعریف. اب سنیے آپ صاحب کہیں گے صاحب تعریف کیسے نہیں, لیکن میں تو بڑا وقت کا پابند ہوں, روز آ جاتا ہوں وقت کیوں, تو یہ وقت کی پابندی میری صفت بن گئی. کہتے ہیں لوگ کیا ہے یہ عجب ہے, کیوں عجب ہے آپ کو میں سمجھاتا ہوں. آپ سمجھے کہ یہ آدمی وقت کا بڑا پابند ہے تو اس کی صفت بن گئی, حالانکہ انسان صفت سے محروم ہے بالکل, صفت تو اللہ میں کے پاس. الحمدللہ انسان کے پاس کہاں سے صفت آ جائے گی, کوئی اچھی صفت انسان کے پاس کیسے آ جائے گی, جو بھی ہوگی میں اللہ کی طرف منسوب ہوگی. وہ اب سنیے کیسے یہ صفت نہیں ہے. میں اصل میں اپنے حضرت ڈاکٹر رضی اللہ صاحب کو حج کی تشریف لائے ہوئے تھے, تو ان کو حرم شریف پہنچاتا تھا اور پھر عشاء کے بعد ان کو لباس لے کر کھلاتا تھا, ہمارے مہمان تھے, تو روز کا یہ معمول تھا, کانٹے سے کانٹا ملا کر وقت پہ پہنچتا تھا اور لاتا تھا, وقت سے پہنچتا تھا اور لاتا تھا. واہ, خوب وقت کی پابندی ہو رہی. لیکن دل میں یہ آیا کہ وقت کی پابندی جو ہو رہی ہے وہ تو اللہ میاں کرا رہے ہیں. اگر ابھی ٹریفک جام ہو جائے تو ساری رہ جائے گی تمہاری وقت کی پابندی, یا تمہارے پیٹ میں درد اٹھ جائے تو تمہاری وقت کی پابندی رہ جائے گی, یا تمہاری گاڑی میں کوئی خرابی پیدا ہو جائے تو ختم. تو وقت کی پابندی کو تم اپنی طرف کیسے منسوب کر رہے ہو, کیسے منسوب کر رہے ہو, کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ تم کو ایک جگہ بار بار اسی وقت پہ لے جاتے ہیں, اور لوگ سمجھتے ہیں تم وقت کے پابند ہو لیکن تم فاعل نہیں ہو اس کے. جو کچھ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہا ہے, اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہو رہا ہے. تو دیکھیں, اپنی طرف منسوب کرنا کسی بھی صفت کو عجب ہے. یہ کام صرف صفات جتنی بھی ہیں اچھی وہ سب اللہ کی طرف منسوب ہوگی, بس بندے میں کوئی صفت نہیں. بندہ کاش یہ سمجھ جائے تو عجب سے بچ. ہم تو گندگی کا ڈھیر ہیں, لیکن اس کا علاج, اصل تو علاج اس وقت ہوگا جب آپ اپنا حال کسی شیخ کو جو اس چیز کا ماہر ہے امراض نفس کا اس کو لکھیں, ورنہ ہمیشہ مبتلا رہیں گے. لیکن شروع میں شیخ آپ کو یہی بتائے گا کہ دیکھو ایک وقت بنا لو کچھ دیر, 15 منٹ 20 منٹ, اور اپنے سارے اعمال کو سوچو, اس میں خرابیوں کو ڈھونڈو. بھائی ہم جو بھی کرتے ہیں اس میں کچھ نہ کچھ خرابی ہوتی ہے. حکیم الامت مولانا اشرف علی ثانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ تھی تھانہ بھون, وہاں ایک مجلس ہوتی تھی ظہر کے بعد. تو اس مجلس میں ایک نیک آدمی تھے, برابر بیٹھتے تھے, حضرت سے پوچھتے رہتے. تو حضرت نے ایک دن تقریر فرمائی کہ دیکھو ہمیں اپنے عیب نظر آنے چاہیے. احمد کبیر رفائی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے پر اپنا فضل فرمانا چاہتے ہیں تو اس کے عیوب کو خود اس کے اوپر منکشف کر دیتے ہیں, اس سے عجب ٹوٹ جاتا ہے. کچھ اسی تقریر فرمائی کہ تم کو تمہارے عیب نظر آنے چاہیے, اور عیب نظر آئے تو ان کا علاج کرانا چاہیے. ان صاحب نے خط میں لکھا کہ حضرت مجھے تو عیب تو ہے میرے اندر, تو مجھے پتا ہے, لیکن مجھے پتا نہیں چلتا کون کون سے عیب. دوسرے روز جب مجلس ہوئی ان کو کھڑا کیا بھری مجلس سے, اور کہا کہ آپ کو آپ اپنے عیب نظر نہیں آتے. کہا کہ دیکھیے مجھ کو اپنی ایک نماز بھی ایسی نہیں معلوم جو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرنے کا قابل. دیکھا لفظوں ہے حکیم الامت جیسی شخصیت, اور وہ کہہ رہی ہے مجھے اپنی ایک نماز ایسی نہیں معلوم جو میں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر سکوں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا عمل تھا؟ یہی تھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی ہوگی آپ اندازہ کریں. نماز مومن کی معراج ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیا ہو سکتی ہے ہم آپ قیاس کر ہی نہیں سکتے, تصور میں لا نہیں سکتے. لیکن نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے تھے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, تین بار. میں کہتا ہوں کیا نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تسنن کرتے تھے, بناوٹ کرتے تھے, ندامت کے بغیر کہتے تھے؟ ممکن ہی نہیں, سب سے سچے تھے. نادم ہو جاتے تھے اپنی نماز اور بے اختیار کہتے تھے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. تو نبی اتنے بڑے, ان کو اپنی نماز میں نقص نظر آئے, اور ہم آپ کو اپنی نقص نظر نہ آئے. تو پتہ چلا کہ ہماری حالت گندی ہے, اس گندی حالت کی ایک علامت یہ ہے کہ اس کو نصیحت بری لگتی ہے، یعنی اگر اس کو نصیحت کر دو تو برا مان جائے گا، تو یہ اس کی علامات میں سے. طریقہ اس کا یہی ہے، کسی اللہ والے کو پکڑو، ان امراض نفس کا ماہر ہو، اس کو لکھو اپنا حال، وہ بتائے گا کہ کیا ہے، کیا کیا علاج ہے. اس عمارت علاج پہ عمل کرو گے تو رفتہ رفتہ سارے امراض نفس جاتے رہیں گے. ایک مرتبہ میں نے اپنے حضرت ڈاکٹر عبداللہ صاحب سے خط و کتابت کے دوران پوچھا کہ حضرت اب دعا کر دیجئے کہ میرے امراض نفس ختم ہو جائیں، جاتے رہیں. تو حضرت نے جواب میں لکھا کہ امراض نفس دعا سے نہیں جاتے، امراض نفس علاج سے جاتے ہیں، علاج کراؤ پھر تو جائیں گے، اس کے بغیر نہیں جائیں گے. یہ میں اپنے 70 سال کی عمر ہے، اس سے بھی اوپر میری 75، میں آپ کو اپنی پوری زندگی کا نچوڑ بتا رہا ہوں، امراض نفس بغیر علاج کرائے نہیں جاتے، ممکن ہی نہیں ہے. اول تو نظر ہی نہیں آتے آپ کو، میں دیکھتا ہوں کتنے لوگوں کو نظر آتے ہیں، اپنا وجود ہی نظر نہیں آئے گا، اور ہوں گے وجود کے کپے بالکل، لیکن نظر نہیں آئے گا. وہ اپنی چیزوں کو ہمیشہ اچھا سمجھیں گے، نتیجہ یہ ہوتا ہے تغیر ہی نہیں آتا، تغیر ہی نہیں آئے گا، کیونکہ وہ تو ہر چیز کو اپنی اچھی سمجھ رہا ہے، خامیاں اس کو معلوم کہاں ہے. تو اسی طرح توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور ایک اور آخر میں ایک بات عرض کروں گا کہ دیکھیے، ایک حدیث شریف ہے، اس کا مفہوم بتا رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کے روز ایک شہید لایا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ تم نے میرے لیے کیا. وہ کہے گا یا اللہ، میں نے تو آپ کے لیے آپ کے دشمنوں سے جنگ کی اور بہت بہادری سے لڑا اور شہید ہو گیا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو جھوٹ بولتا ہے، تو اس لیے لڑتا تھا کہ لوگوں میں واہ واہ ہو جائے کہ بڑا بہادر ہے، تو یہ واہ واہ تو ہو گئی دنیا میں، اور فرشتوں کو حکم ہوگا جو اس کو جھوٹ الٹے منہ جہنم میں ڈالو. اب دیکھیے، اتنا بڑا شہادت کا درجہ، شہید ہونا اتنی معمولی چیز تو ہے نہیں، اس سے بڑا کوئی عمل ہی شاید نہ ہو. انجام کیا ہوا اس کا؟ جہنم. کیوں؟ عمل بات نہ صحیح، سوچ صحیح نہیں تھی. اس کو اللہ کے لیے لڑنا چاہیے تھا، بجائے اللہ کے لیے لڑنے کے وہ اپنی اس سوچ میں یہ تھا کہ لوگوں سے تعریف ہو جائے. اسی طرح سے ایک عالم کو لایا جائے گا، ایک سخی کو لایا جائے گا، اس کا بھی یہی اثر ہوگا. سب کی وجہ کیا تھی؟ کہ انہوں نے اپنا تزکیہ نفس نہیں کرایا تھا، اپنی ریا کی بیماری کا علاج ان کا نہیں ہوا تھا، اخلاص ان میں نہیں پیدا ہوا تھا. تو جو لوگ دین سے متعلق ہیں آپ حضرات، ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ اخلاص پیدا کریں، اخلاص پیدا کریں، یعنی للہیت پیدا کریں. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، ہمارا جینا مرنا اٹھنا بیٹھنا سارے کام بس اللہ کے لیے ہونے چاہیے. یہ چیز پیدا کرنی پڑتی ہے، اور یہ اختیاری ہے. یعنی جب بھی آپ کوئی کام کریں سوچ لیں، یہ بھی سوچ کا عمل ہے، نیت سوچ کا عمل ہے، اخلاص سوچ کا عمل ہے. سوچو کہ میں تو بس اللہ کی رضا چاہتا ہوں، ہر عمل میں یہ کروں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ وہ اعمال نصیب فرمائے جو جنت والے اعمال، اور ان اعمال سے بچا دیں جو جہنم والے اعمال. آمین.